جاني الحمد لله. تيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو نجاستوں کا بیان پیج نمبر 215 کے اوپر پچھلے ہفتے پڑھ رہے تھے، شروع کر دیا تھا. اس میں اہم ایک بات تمہیدن یہ آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو پورا بیان ہے یہ ظاہری نجاستوں کا بیان ہے، اور اس کے علاوہ دوسری قسم کی نجاست ہوتی ہے حکمی نجاست، نجاست حکمی، جو کہ صرف اور صرف شریعت کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے، بے شک ظاہری طور پر کوئی نجاست ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ جو انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی منی یا کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو، تو وہ ظاہری طور پر نجس نہیں ہوتا عمومی طور پر، یعنی انلیس کہ کوئی نجاست لگی ہو، اس کو اس نے ریموو کر دیا تو وہ ریموو ہو گئی. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے جسم سے اگر کپڑے ٹچ ہو جائیں گے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ اب اس کا جسم ناپاک اس طرح سے نہیں ہے، ظاہری طرح طرز پہ نہیں ہے. اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ یاد آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور وہ حالت جنابت میں تھے، تو سامنے سے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہوئے نظر آئے. تو وہ چونکہ اس حالت میں تھے، اور یہ ایک حالت ایسی ہوتی ہے مرد کی جس کے اندر کہ وہ شرم بھی محسوس کرتا ہے اور ناپاکی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر اس حالت کو پسند نہیں کیا گیا، جلد سے جلد اپنے آپ کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ نہیں کیا. تو بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، یا اسی وقت پتہ لگا، وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے اس حدیث کی تفصیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی تم اس طرح سے، یعنی اس طرح چھپنے کی تمہیں ضرورت نہیں تھی، یا تم جو ہے وہ کوئی ظاہری طور پر ناپاک نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں. بہرحال تو یہ جو ٹاپک ہے نجاستوں کا بیان، اس کے اندر فزیکل فارمز آف نجاستوں کی ڈسکشن ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ہم نے نجاست کی قسمیں مسئلہ نمبر ایک کے اندر پڑھنی تھیں کہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غلیظہ کہلاتی ہے اور ایک خفیفہ کہلاتی ہے، اور اس میں کون سی کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا مسئلہ نمبر 7 تک کم از کم. ہاں، پھر اس کے بعد نجاست کا حکم اسی پیج کے اوپر ہے مسئلہ نمبر 8 سے، یعنی کس قسم کی نجاست کے اوپر شریعت کس قسم کا حکم لگاتی ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی، ٹھیک ہے، غلیظہ کا مطلب جو ہے وہ شریعت کے، یعنی عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے سخت یا پکی یا بھاری، ٹھیک ہے، یا وزنی، ٹھیک ہے. تو غلیظہ سے یہ مرادیں ہوتی ہیں. تو عذابن غلیظہ یہ بھی آیا قرآن کے اندر کہ ایک بہت سخت عذاب دیا جائے گا کفار مشرکین کو، اور قرآن کے اندر میثاقن غلیظہ کا بھی لفظ آیا نکاح کے لیے، کہ نکاح جو ہے وہ ایک بہت پکا عہد ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. تو نجاست غلیظہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں سے اگر پتلی اور بہنے والی کوئی چیز ہتیلی کے پھیلاؤ کے برابر یا اس سے کم کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو معاف ہے، اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پتلی اور بہنے والی چیزیں، جیسے اوپر مسئلہ نمبر 2 کے اندر تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ جیسے آدمی کا پخانہ وہ تو پتلی اور بہنے والی چیز نہیں ہوتی، وہ تو یوزلی ہارڈ ہوتا ہے، رائٹ، انلیس کہ کسی کا میدا خراب ہو تو وہ پھر وہ بھی پتلا ہو جائے گا، ورنہ پیشاب ہے اور شراب ہے اور اسی طرح باقی جانوروں کا پیشاب جو تفصیل آگے لکھی ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیز اگر ہتیلی کے پھیلاؤ سے کے برابر یا اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے. کیا مطلب معاف ہے؟ کہ آگے خود ہی فرماتے ہیں کہ اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے. روپے سے یہاں پر مراد جو ہے وہ جو نوٹ ہوتا ہے، یعنی جو کاغذ کا روپے ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ روپے سے مراد جو ہے وہ سکہ ہے، ٹھیک ہے. اور سکے کا جو ایک سٹینڈرڈ سائز پرانے زمانے میں خصوصاً ہوتا تھا وہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا کہ ایک عام انسان کی، ایک یعنی نوجوان انسان کے ہاتھ کے ہتھیلی کا جتنا پھیلاؤ ہوتا ہے نا، یعنی جس کو کہ ڈیپتھ آف دا پام کہتے ہیں، آپ کا پام یعنی آپ کی ہتھیلی کا جو ایک ڈیپتھ کا حصہ ہوتا ہے وہ جتنا گول ہوتا ہے اتنی بڑی، اتنا بڑا جو ہے نا وہ ایک حصہ یعنی وہ کہلائے گا، یعنی ہتھیلی کے پھیلاؤ ایکچولی آل آف اٹ نا، جو یعنی انگلیوں کے علاوہ جتنا جتنا بنتا ہے جی. بلڈ بھی اسی طرح نا بہنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے مسلک میں خون جو ہے وہ ناپاک چیز ہے، اگرچہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون ناپاک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی ایک مسلک کو فالو کرنا ہی ہمارے لیے خیر ہے. تو اس کو اگر دھوئے بغیر، یعنی اس کو اگر چھوڑ دیا، یعنی بیسکلی اس کے اندر کیا ہے کہ شریعت کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے کہ بھئی آپ کی نظر سے ایسی چیز مس ہو گئی اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو اب آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ شریعت نے اتنے کو کی طرف سے صرف نظر کیا اور اس کو معاف کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں اور ایسے ہی کپڑے میں چلتے رہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اسی طرح سے بار بار نماز پڑھتے رہیں گے تو اس کے اندر کراہیت ہوگی. اچھا، اس کو دھوئے بغیر، اچھا زیادہ اگر ہو جائے تو پھر وہ دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. اگر نجاست غلیظہ میں سے کوئی گاڑھی چیز لگ جائے، جیسے پخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، ٹھیک ہے، تو وہ گاڑھی چیز ہوتی ہے یعنی جو سالڈز میں آ جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ سالڈ بھی جائے وہ پتھر کی طرح کی سالڈ نہیں ہو، وہ بیسیکلی اس کا ایک ماس ہو جو کہ بہ نہ رہا ہو، بہنے والی چیز ہوتی ہے وہ پھر لکوڈس کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے. جو چیز بہنے والی نہ ہو، اگرچہ کہ وہ بہت ہی سافٹ ہو، لیکن پھر بھی وہ سالڈز میں آئے گی کیونکہ وہ بہ نہیں رہی ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو اس کو دھوئے، ایک منٹ، تو اس کو دھوئے بغیر نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز درست نہیں ہے. تو 4.5 ماشا یہ کتنا بنتا ہے، اس کے جو کیلکولیشن ہے وہ دیکھی تو وہ بنتی ہے آج کے، یعنی کیونکہ ماشا ہم لوگ اب استعمال نہیں کرتے یہ والا میجر آف ویٹ، تو آج کل کے اعتبار سے آج کل گرامز، کلو گرامز اور پاؤنڈز استعمال ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر. تو گرامز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ماشا جو ہے وہ 0.97 گرامز بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک گرام سے 0.03 کم، ٹھیک ہے، تو تقریباً 1 گرام ہی ہو گیا ایک ماشا. تو 4.5 ماشا جو ہے وہ 4.5 گرامز کے برابر ہوا. ایگزیکٹلی دیکھیں تو 4.365 بنتا ہے اس کو، 0.97 کو اگر 4.5 سے ملٹیپلائی کریں تو، ٹھیک ہے. تو یعنی تقریباً 4.5 گرام اندازہ ہے یہ. ایگزیکٹلی آپ بیٹھ کر کے اس کو تولیں گے تو نہیں کہ جی آپ کچن کا ترازو لے کر کے آئیں یا سنار سے ترازو مانگ کے لائیں، پھر اس کے بعد نجاست کو میجر کریں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اندازے ہوتے ہیں، تو اندازے کے اعتبار سے بس معاملہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو شک ہو کہ جی یہ اس سے زیادہ ہے، آپ کو اندازہ ہو کہ اس سے زیادہ ہے اور آپ نے اس کے اندر نماز پڑھ لی، تو پھر آپ اس نماز کو دہرا لیں، ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 8 ہوا. مسئلہ نمبر 9 فرماتے ہیں کہ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے. 1/4 آف مطلب کپڑے کا وہ پیس جس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، یہ نجاست خفیفہ ہے. اور نجاست خفیفہ اگر ہم ایک نظر ڈال لیں مسئلہ نمبر 4 کے اوپر، تو حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال پرندوں کا پیشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. تو اس کے اوپر شاید ہم نے پچھلی دفعہ سنا بھی تھا کہ گھوڑا جو ہے وہ پہلے حلال ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اس کا ذکر بھی بکری، گائے، بھینس کے ساتھ ہی ہے. تو اس کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو کپڑے کے حصے پہ لگ جائے سے کیا مراد ہے کہ فرماتے ہیں آگے کہ یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، ٹھیک ہے. یعنی جو انسان کا یہ قمیض بنتی ہے تو پوری قمیض کی بات نہیں ہو رہی کہ پوری قمیض کی چوتھائی سے کم ہو، اس لیے کہ پوری قمیض تو اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، تو قمیض کے اندر نا مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو جوڑ کر کے درزی قمیض بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک ٹکڑا جیسے آستین ہے مثال کے طور پر، تو آستین کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ ایک کپڑے کا حصہ ہے، تو اس آستین کے چوتھائی سے اگر کم ہوگی تو پھر وہ معاف ہوگی. کلی میں لگی ہو تو کلی بھی جو ہے وہ اسی طرح قمیض کا ایک حصہ ہوتا ہے میرے خیال میں، جو سائڈ کی جو جگہ ہوتی ہے نا قمیض کے اندر، آج کل جو شاید کرتے ہوتے ہیں ان کے اندر کلی شاید نہیں ہوتی ہے، لیکن کم از کم ہم جو اس وقت پہنا ہوا ہوں تو میں جو پہنا ہوا ہوں تو اس میں رائٹ سائڈ پہ شاید جو ایریا ہے، تو وہ گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ کلی ہوتی ہے. اچھا جی، ہمیں تو معلوم نہیں تھا. تو کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ون پیس آف دا کلاتھ. اسی طرح شلوار کے اندر بھی جو ہے وہ ٹکڑے جوڑ کر کے شلوار بنائی جاتی ہے، تو اس کے بھی ایک ٹکڑے کے حساب سے کیا جائے گا. تو اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے. تو یہ پھر بدن کے حصوں کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ میں اور ٹانگ میں جو ہے نا، یہ یعنی بدن کے اوپر نجاست لگی ہو تو اس کو بھی دھونا ہوتا ہے نا، تو اس کے اگر چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے. غرض یہ کہ جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو یعنی ون فورتھ ہو تو معاف نہیں ہے، اس کا دھونا واجب ہے اور دھوئے بغیر نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو نجاست خفیفہ کے اندر بھی اب ظاہر ہے یہ عمومی طور پہ ہمارے ساتھ ایسا پیش آتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سفر کر رہا ہو اور کسی ایسی جگہ پہ جانا ہو گیا ہو اسٹیبل کے اندر استبل کے اندر، اور وہاں پر پھر آپ کو تھوڑا وقت گزارنا پڑ گیا ہو تو نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو معاف نہیں ہو جاتی سفر کے اندر، تو اس صورت میں پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. مسئلہ نمبر 10، نجاست غلیظہ جس پانی میں گر جائے وہ نجس غلیظ ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ جس میں گر جائے وہ نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم گرے یا زیادہ گرے. تو پانی میں گر جانے میں اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ اتنا گرے تو، باقی یہ کہ پانی جو ہے وہ اس کی کوانٹیٹی کا کی ڈسکشن ابھی یہاں پر نہیں کی ہے. تو کثیر مائے کثیر جو کہلاتا ہے نا، اس کی ایک خاص کوانٹیٹی ہے جو کہ پانی کے بیان کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب بھی، تو وہ مائے کثیر جو ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر گر جائے تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مائے کثیر ہے یعنی بہت بڑی اماؤنٹ آف واٹر ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اس کی بس ایک آسان سی پہچان یہ ہوتی ہے جو کہ مجھے اپنے جب طالب علمی کے دور سے یاد ہے کہ استاد صاحب نے بتایا تھا کہ جیسے ایک تالاب ہے تو اس تالاب کو مائے کثیر کب کہا جائے گا؟ وہ اس وقت کہا جائے گا کہ اگر آپ اس کے ایک کونے پہ بیٹھ کر کے پانی کو حرکت دیں، ٹھیک ہے، تو دوسرے کونے کے اوپر اس حرکت کا اثر آپ کو نہیں محسوس نہیں نظر آئے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر مائے کثیر کی ڈیفینیشن میں، لیکن اس کی بہت ساری اور بھی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ مائے کثیر کیا ہوتا ہے. خیر، یہاں پر تو مائے قلیل کی ازیوم یہ کریں کہ مسئلہ نمبر 10 کے اندر یعنی قلیل پانی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر گر جائے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے. ڈو یو ہیو ٹو واش 3 times فرام کلاتھ اور باڈی پارٹ؟ جی یہ آگے آ رہا ہے تو انشاءاللہ اسی میں ڈسکس کر لیتے ہیں. مسئلہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے نجاست دور کرنے کے مختلف طریقے. مسئلہ نمبر 11، کپڑے میں ہتھیلی کے گہراؤ سے کم نجس تیل لگ جائے، ٹھیک ہے. تو کپڑے میں یعنی یہ ہے نجس تیل کی بات ہو رہی ہے، پھر 1-2 دن میں پھیل کر زیادہ ہو جائے تو جب تک ہتھیلی کے گہراؤ سے زیادہ نہ ہو تو معاف ہے، اور جب بڑھ جائے تو معاف نہیں ہے، بلکہ اب اس کا دھونا واجب ہے اور دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی تیل جو ہے نا وہ بائی نیچر یا اس کی اپنی ذات میں وہ جو تیل ہوتا ہے وہ کوئی نجس چیز نہیں ہے، لیکن اس وہ جو نجس اس وقت بن جاتا ہے جب تیل کے اندر کوئی نجاست شامل ہو جائے، پیشاب شامل ہو جائے یا کوئی اور چیز جو ہے اس کے اندر مکس ہو جائے جو کہ نجس ہے، تو اس سے پھر وہ تیل نجس ہو جاتا ہے. تو اب وہ نجس تیل جب آپ کے کپڑے میں لگے گا تو تیل کی آپ کو پتا ہے کہ وہ چند قطرے اگر گر جائے تو پھر وہ سلولی جو ہے نا وہ فیبرک کے اندر پھیلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی جو سائز ہے اس جس کے اندر وہ تیل لگا ہے وہ سائز جو ہے وہ بڑھے گا کپڑے کے اندر. تو اگر اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ ہتھیلی کے گہراؤ سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ اس کو دھونا واجب ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر واجب نہیں ہے. یعنی آپ کی نماز ہو تو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ریموو کر لیا جائے. اب ہے نجاست دور کرنے کے مختلف طریقے. کافی اہم ٹاپک ہے اس لیے کہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو صحیح طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے کس طرح کی نجاست کو ہم دور کر سکتے ہیں. تو دھونے کے طریقوں میں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے، بلکہ دور کرنے کے طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ ہے دھونا، ٹھیک ہے. بیکاز دھونے کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں نجاست کو دور کرنے کے، تو وہ آگے ایک کر کے انہوں نے تفصیل کے ساتھ ماشاء اللہ ڈسکس کیے ہیں. تو دھونے کے اندر مسئلہ نمبر 12 پہلا ہے کہ گلاب، عرق گاؤ زبان، کوئی عرق، یعنی عرق گلاب یہاں پہ غالباً لکھنا چاہ رہے تھے، عرق گلاب، عرق گاؤ زبان. اب یہ عرق گاؤ زبان یہ حکیموں کے مطلب کے اندر ہی یہ ٹرم سنی ہے اگزیکٹلی یہ، یعنی کوئی وہ اربل چیز ہوتی ہے گاؤ زبان جس کو کہ لوگ اپنے دواؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا جو عرق ہے یا کوئی اور عرق اور سرکہ، ٹھیک ہے، وغیرہ جو چیزیں پانی کی طرح پتلی اور پاک ہوں، ان سے ناپاک چیز کو دھونا درست ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح دھونے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی. تیل، گھی اور دودھ وغیرہ جن چیزوں میں چکناہٹ پائی جاتی ہے ان سے دھونا درست نہیں ہے، اور ایسی چیزوں سے دھونے سے ناپاک چیز پاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو سرکہ جو ہے وہ اس کے اندر چکناہٹ نہیں ہوتی ہے، تو سرکہ پانی کی طرح کہلائے گا، اسی طرح گلاب، عرق گلاب بھی اسی طرح، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ کافی آسان الفاظ کے اندر انہوں نے بات کلیئر کر دی کہ چکناہٹ ہو تو پھر اس سے پاک نہیں کر سکتے، اور اگر جس لکوڈ کے اندر چکناہٹ نہیں ہو تو اس سے پاک کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 13 کہ اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ گھروں کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر نجاست لگ جاتی ہے لیکن ان کو آپ نچوڑ نہیں سکتے. تو جیسے تخت ہے، ٹھیک ہے، لکڑی کا بنا ہوا تخت ہے یا کسی میٹل کا بنا ہوا تخت ہے، چٹائی ہے، ٹھیک ہے، مٹی ہے، چٹائی کے اندر پھر وہ کارپٹ وغیرہ بھی آ جاتی ہے، زمین پہ جو بچھانے والی چیزیں ہیں، مٹی یا چینی کے برتن وغیرہ، ٹھیک ہے، بوتل اور جوتا وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دھو کر ٹھہر جائے، یعنی اس کے اوپر سے آپ اس کو نچوڑ تو سکتے نہیں ہیں، تو اس کو آپ ایک دفعہ دھوئیں اور پھر ٹھہر جائیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دھو لے. اسی طرح کچھ وقفے کے بعد جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو لے. اس طرح 3 دفعہ دھو لینے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو تخت ہے اس کو، یعنی اگر تخت سے مراد ایسی چیز ہے کہ جی جس جیسے فار ایگزامپل ماربل یا گلاس کا بنا ہوا ہے، تو وہ تو آگے اس کا ڈسکشن آتا ہے. تو اگر ریموو ہو جاتی ہے نجاست کلیئرلی تو وہ تو ایک آسانی ہو گیا نا کہ جی نجاست بالکل ریموو ہوئی ہوگی، جیسے پیشاب اس کے اوپر تھا اب آپ نے دھویا تو پیشاب ختم ہو گیا اس کے اوپر سے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایسی چیز جس کے اندر کے نجاست جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ابزارب ہی ہو جاتی ہے، جیسے مٹی کا برتن ہے. اب مٹی کے برتن کے اندر تو کوئی چیز لگے گی تو وہ اس کے اندر ابزارب بھی ہو جائے گی نا، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو پھر اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ دھوئیں اوپر سے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے پانی نکلنے دیں، خود ہی جو ہے نا وہ ڈراپ ہو کر کے پانی ختم ہو جائے گا. اچھا، اس کے اندر ایک چیز انہوں نے آخر میں لکھی ہے، فرش اور قالین پاک کرنے کا طریقہ. تو یہ اگر آپ لوگ اسی مسئلے کے ساتھ ہی مسئلہ نمبر 13 کے ساتھ ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پیج نمبر 224 اگر آپ کھول لیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 224 کے اوپر جو اضافے کے اندر انہوں نے چند مسائل لکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ابھی ذرا کوئکلی ایک دیکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں دوبارہ دیکھیں گے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے فرش اور قالین پاک کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، بیکاز چٹائیاں تو آج کل کم ہوتی ہیں، آج کل قالین گھروں میں زیادہ ہوتے ہیں. تو مسئلہ نمبر 4 ہے اس میں، فرش خشک ہونے سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قالین وغیرہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اس طرح کے ہر مرتبہ ٹپکنا بند ہو جائے، بشرطے کہ نچوڑنا مشکل ہو، اور اگر نچوڑنا مشکل نہ ہو تو 3 بار نچوڑنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو قالین مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سافٹ بھی ہوتے ہیں جن کو کہ آپ نچوڑ بھی سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو آپ کو 3 دفعہ نچوڑنا ہوگا، اور اگر جس کو نہیں نچوڑ سکتے ہارڈ ہے قالین، تو پھر ان کے لیے وہی یہی طریقہ جو کہ ہم ابھی پڑھا ہے مسئلہ نمبر 13 میں. اچھا، اس میں مزید یہ کہ یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب کسی برتن یا چھوٹے حوض میں ڈال کر دھویا جائے، اگر اوپر سے پانی ڈالا جائے یا بہتے پانی میں ڈالا جائے تو نہ 3 مرتبہ دھونا شرط ہے اور نہ نچوڑنا، بلکہ یوں اندازہ لگایا جائے کہ اگر برتن میں پانی بھر کر اس میں ڈالا جاتا تو جتنے پانی میں کپڑا ڈوب جاتا، اس سے 3 گنا پانی بہا دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ چیز جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گی جو کہ آپ نچوڑ نہیں سکتے. اچھا، یہاں پہ بیسیکلی کہہ یہ رہے کہ یعنی جیسے قالین ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو نا یہ نہیں کہ کسی حوض میں ڈال کر کے اس کو گیلا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو نکال کر کے اس کو نچوڑ رہے ہیں اگر وہ نچوڑنے کے قابل ہے، اور اگر وہ نچوڑنے کے قابل نہیں ہے تو آپ اس کو ٹپکتا ہوا چھوڑ رہے ہیں، تو ایک دفعہ سب کچھ ٹپک کے نکل جائے گا، پھر آپ دوبارہ اس حوض میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد نکالیں گے، پھر اس کو ٹپکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ اسی طریقے سے ڈالیں گے، پھر نکالیں گے، پھر اس کو ٹپکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، تو وہ پاک ہو جائے گا. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر سے پانی ڈالا جائے، یعنی کہ جیسے کہ آج کل گھروں کے اندر نلکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نلکے جو ہیں وہ آپ کے سنک کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور یہ نلکا جو ہے وہ شاور کے اندر بھی ہوتا ہے، شاور میں بھی اوپر ایک شاور لگا ہوتا ہے، نیچے جو ہے نا وہ ایک نلکا ہوتا ہے جس سے لوگ یوزلی جو ہے وہ بالٹی وغیرہ بھرتے ہیں، تو اس نلکے کے نیچے اس کارپیٹ کو لایا جائے، اور اس کے نیچے جو آپ پانی بہائیں گے نا، تو وہ اندازے کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اتنا آپ نے پانی اس کے اوپر سے بہا دیا کہ جتنا کہ اندازن 3 مرتبہ ڈبونے کے لیے چاہیے ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس پانی کے بہا دینے سے وہ چیز یعنی پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو 3 مرتبہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور 3 دفعہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ اوپر سے پانی بہا رہے ہیں، یعنی نلکے سے اگر آپ اس کے اوپر پانی بہا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے اس میں آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، ٹونٹی سے جس کو یعنی نلکے کی ٹونٹی جو ہوتی ہے ٹیپ سے پانی ڈالا جائے تو نچوڑنا ضروری نہیں ہوتا. تو مثلا نمبر 5 میں لکھا تھا کہ جب پانی حاصل کرنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے ٹونٹی سے پانی ڈالا جائے تو اس میں نچوڑنا اور 3 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اتنا پانی بہا دینا کافی ہے جتنا 3 دفعہ برتن میں دھونے پر خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی برتن میں آپ ڈبو کر کے نکال رہے ہیں نچوڑیں، وہی برتن میں ڈالیں یا حوض میں ڈالیں پھر نکال کر کے نچوڑیں، تو یہی چیز جو ہے وہ آپ ٹونٹی سے پانی بہا کر کے بھی اچیو کر سکتے ہیں، اور جب وہ بہایا جا رہا ہے تو اس میں نچوڑنا اور 3 دفعہ دھونا کی پھر ریلیونس ختم ہو جاتی ہے. صوفہ یا میٹرس پہ یورین کر دیں تو کیا کریں گے؟ ہاں جی، اس کے اندر بھی یہی رول ہوگا کہ اس کو بھی جو ہے نا آپ کسی طریقے سے اس کا وہ والا پورشن یا تو کسی طرح ٹیپ کے نیچے لے کر کے جائیں. میٹرس کا تو یہی ہے، اس کو تو آپ کو اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہے، میٹرس کو تو آپ کر بھی سکتے ہیں، زیادہ ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے کھڑا کریں اور کسی ایسی جگہ پہ لے کر کے جائیں جہاں پر کہ اس کے اوپر آپ پانی بہا سکتے ہوں تاکہ وہ پانی نیچے گرے اور وہ یا تو باہر کی زمین ہو جیسے آپ نے صحن میں اس کو لے گئے ہیں، یا یہ کہ باتھ روم اگر آپ کا اتنا بڑا ہے اس کے اندر آپ اس میٹرس کو لے جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ پانی اوپر سے ڈالیں تو وہ بہ جائے اس کے اوپر سے. ٹھیک ہے، تو یہ والا رول ہوگا. البتہ صوفہ جو ہے نا وہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کس طرح سے لے کر کے جائیں گے. ایک منٹ رہے گا. تو رول تو بیسیکلی یہی ہے، اب اس کو کس طرح سے ہم مینیج کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ذرا ایک عقل لگانے کی چیز ہے کہ صوفے کو آپ کس طریقے سے کریں گے. تو یہ جو ہے نا ہارڈ چیزوں کا پاک کرنے کا اصول ہے, ٹھیک ہے, جن کو کہ آپ نچوڑ نہیں سکتے ہیں. اور اچھا, تو یہ مسئلہ نمبر 13 کے تحت تھوڑی سی تفصیل مکمل ہوئی. مسئلہ نمبر 14, اگر گاڑھی نجاست لگ جائے جیسے پخانا اور خون وغیرہ تو اتنا دھوئے کہ نجاست زائل ہو جائے اور دھبا اس کا جاتا رہے چاہے جتنی دفعہ بھی دھونا پڑے, جب نجاست زائل ہو جائے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ یعنی اس چیز کی بات ہو رہی ہے جس کو کہ آپ نچوڑ سکتے ہیں, جیسے کپڑا جو ہے اس کو آپ آسانی سے نچوڑ سکتے ہیں, تو اس کے اندر پھر آپ کو اس طریقے سے دھبا تک جو ہے نا وہ زائل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اتنی دفعہ اس کو کریں کہ نجاست اور اس کا دھبا زائل ہو جائے. ٹھیک ہے, اچھا, اگر گاڑھی نجاست بدن میں لگ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے, البتہ اگر ایک دفعہ دھونے سے ہی نجاست زائل ہو گئی تو دو مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے. اگر دو دفعہ دھونے سے زائل ہو گئی تو ایک دفعہ اور دھو لے, غرض یہ کہ تین بار دھو لینا بہتر ہے. تو عثمان صاحب, آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا یہ جواب ہو گیا, رائٹ, اس والے مسئلے میں. تو چونکہ بدن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر نجاست جو ہے نا وہ ایبزارب نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے, تو بدن کے اوپر ایک دفعہ بھی دھو لینے سے نجاست زائل ہو سکتی ہے, تو پھر مزید دو دفعہ جو ہے نا وہ صرف ایسے ہی احتیاط کے لیے, یا یہ کہ جو انسان کے ذہن میں پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا, یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ نے دھو تو دی اور شریعت کے تحت وہ چیز پاک ہو گئی, لیکن پھر شیطان بھی تو موجود ہوتا ہے نا, تو وہ پھر وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں اگر نہیں پاک ہوئی تو پھر کیا ہوگا, تو وہ اس طریقے سے انسان کو پریشان کرتا ہے. تو اس لیے پھر احتیاطاً دو دفعہ اور دھو لیں تو یہ بہتر ہے. مسئلہ نمبر 15, اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے زائل ہو جانے کے بعد بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو گیا, صابن وغیرہ لگا کر دھبا ختم کرنا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بدبو جو ہے وہ دور ہو جائے اگر اتنی دفعہ کے اندر تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر دور نہیں ہوئی تو بدبو کے رہ جانے سے وہ چیز شرعی اعتبار سے ناپاک نہیں ہوگی, اور حتیٰ کہ اگر دھبا بھی رہ گیا, اس لیے کہ نجاست جو ہے وہ اگر جلدی دھو لی جائے تو دھبا تو نکل جاتا ہے, لیکن اگر وہ رہ جائے نا تو پھر دھبا اتنا آسانی سے جاتا نہیں ہے. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دھبا نہ جائے, لیکن اس کا پھر شریعت کے اندر اعتبار نہیں ہوگا اس دھبے کا, بلکہ اس کو اگنور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو شریعت بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتی ہے, تو ہمیں بھی اس کو اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے جو کہ پہلے بھی کلاس میں آئی تھی صابن کی. ٹھیک ہے, کہ صابن کے بغیر کیا نجاست دور ہو جاتی ہے, تو اس وقت بتایا تھا کہ صابن کا شریعت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صابن جو ہے یہ اگرچہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے موجود ہے, لیکن یہ بیسیکلی ایک لگژری ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو اب یہ لگژری نہیں رہی نا, ہمارے لیے تو ایک سارٹ آف ضرورت سی بن گئی ہے, لیکن ہے یہ ویسے لگژری. ٹھیک ہے, تو صابن کی نجاست کو دور کرنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نجاست دور کرنے کے طریقے پانی اور اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے آگے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی یہ وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں جبکہ ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ان سینٹڈ سوپ نہیں ہوتا, تو سارے سینٹڈ سوپ ہوتے ہیں, تو سینٹڈ سوپ جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر پرفیوم ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, تو وہ استعمال کرنا منع ہوتا ہے احرام کی حالت میں. تو احرام کی حالت میں تو بھائی باتھ روم جانا ہوتا ہے نا, اور نجاست کو انسان اپنے ہاتھوں سے صاف بھی کرتا ہے, تو اب کیا کریں بھائی, تو جن لوگوں کو صابن کے بغیر چین نہیں آتا تو پھر ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گی, رائٹ. لیکن شریعت کی بالادستی جو ہے نا پھر ایسے موقعوں پہ نظر آتی ہے کہ ہاں کیا واقعی ہمارے لیے شریعت کی ڈیفینیشنز اہم ہیں کہ ہماری اپنی سیلف ڈیفینیشنز زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے, تو صابن کے بغیر نجاست دور ہو جاتی ہے اور بس ختم. مسئلہ نمبر 16, اگر پیشاب کی طرح کوئی نجاست لگ گئی جو گاڑھی نہیں ہے تو تین مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے بالخصوص تیسری مرتبہ اپنی طاقت کے مطابق خوب زور سے نچوڑے تو کپڑا پاک ہوگا، اگر خوب زور سے نہیں نچوڑے گا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو گاڑھی نجاست کے لیے تو یہ تھا کہ تین مرتبہ سے زیادہ، جتنی مرتبہ ضرورت ہو اتنا نچوڑے، ٹھیک ہے، جیسے مسئلہ نمبر 14 کے اندر تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ پیشاب کی طرح کوئی نجاست ہے جو کہ یعنی پخانے کی طرح سے گاڑھی نہیں ہوتی بلکہ مایا فارم میں ہوتی ہے، لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر تین مرتبہ اچھی طریقے سے نچوڑے، حتیٰ کہ آخری دفعہ جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ یعنی اپنی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت استعمال کر کے نچوڑے۔ ٹھیک ہے، نچوڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو لکوڈ موجود ہے وہ سارا کا سارا لکوڈ اس کے اندر سے نکل جائے، ٹھیک ہے، یہی مقصد ہوتا ہے نچوڑنے کا، یعنی پاور دکھانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ لکوڈ کو اندر سے باہر نکالنا مقصد ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر پیشاب کی طرح کوئی نجاست جوتے یا چمڑے کے موزے میں لگ گئی جو گاڑھی نہیں تو دھوئے بغیر وہ جوتا وغیرہ پاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو گاڑھی نہیں کا مطلب کیا، پتلی نجاست، ٹھیک ہے، لکوڈ فارم میں جو نجاست ہوتی ہے پیشاب کی طرح فار ایگزامپل، تو وہ جوتے یا چمڑے کے موزے میں بھی لگ جائے نا تو اس کو بھی آپ کھرچ کر کے صاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کو دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے، ورنہ وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے نا آپ ہمارے ہاں دیکھیں گے کہ مسجد کے اندر جوتے لانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ بات کہ لوگ اسپیشلی یہاں پر جوتا پہن کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، رائٹ۔ اب جوتے کے اندر نجاست جو ہے وہ کہیں بھی لگ سکتی ہے، اور ضروری تو نہیں ہے کہ جی اس کو کسی نے بیٹھ کر کے اس کو ریموو کیا ہو، پاک کیا ہو جوتے کو، تو ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ جوتے کے ساتھ کوئی مسجد کی کارپٹ کے اوپر چلتا ہوا چلا آئے گا، اور اسپیشلی مطلب چلو بڑے نہیں بھی آتے تو بچوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی وہی بات ہوئی نا کہ انہوں نے جو لکھا تھا کہ بھائی بچے کی پوٹی بھی نجس ہوتی ہے، رائٹ، تو کچھ لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ جی بچے کا تو سب کچھ پاک ہوتا ہے تو بچے کا جوتا بھی پاک ہوتا ہے ان کے خیال میں، تو بچے کو جوتا اتارنے کا تکلف نہیں کیا جاتا یوزلی، رائٹ، تو ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں، تو ہم تو نہیں سوچ سکتے کہ بچے کا جوتا اتارے بغیر اس کو مسجد میں لے کر کے آ جائے۔ اگر البتہ اگر پاک ہے، یہ ہے کہ بھی پتہ ہے کہ جی وہ پاک ہے تو پھر پاک چیز تو آپ لے کر آ سکتے ہیں نا، لیکن اگر اس کو آپ نے اس طرح سے نہیں رکھا ہوا ہے کہ وہ صرف پاک جگہوں پہ جاتا تھا، ناپاک جگہوں پہ بالکل ہی نہیں جاتا تھا، ایسا آپ نے خیال نہیں رکھا ہے، تو پھر تو جوتے کو اتار کر کے ہی مسجد میں آنا ہوگا نا، تو جوتے کو بھی اس طریقے سے پاک کرنا ضروری ہے، وہ اس کے بغیر پاک نہیں ہوتا دھوئے بغیر۔ مسئلہ نمبر 18، کپڑا اور بدن صرف دھونے سے ہی پاک ہوتا ہے، چاہے گاڑھی نجاست لگے یا پتلی کسی اور طریقے سے پاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی پانی یا پانی جیسی کوئی چیز کے استعمال کرنے سے کپڑا اور بدن پاک ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب کچھ جو ہے ہم دھونے کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ موس میں کڈس پیمپرز میں ہوتے ہیں، ایون پیمپرز فل ہوں دین واٹ یو سے، یہ واٹ آئی سے والا تو بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو علماء کرام کا اس کے اوپر فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ نجاست کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پیمپرز جو ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی پیمپر چینج کر کے پھر مسجد میں لے کر کے آئیں، لیکن ظاہر ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اب اگر آپ دو تین گھنٹے مسجد کے اندر ہیں تو دو تین گھنٹے میں تو پھر وہ فارغ ہوتے ہیں اپنے پیمپر کے اندر، تو اس کے اوپر فتویٰ یہی ہے کہ ایز لانگ ایز کہ وہ کنٹینڈ ہو اس کے اندر ہی، ٹھیک ہے، اس کے باہر نہیں نکلنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس یہ پھر فتویٰ ہی ہے۔ اسپیشلی جو ہے عام مسجدوں میں تو ایسا معاملہ پیش نہیں آتا کیونکہ آپ اتنے دیر رہتے نہیں ہیں، لیکن حرمین کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، اگر یعنی بات وہی ہے کہ اگر اس کا نہ ہو ریلیکسیشن تو پھر مسجد کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ عورتوں کا تو بالکل ہی بند ہو جائے گا نا معاملہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر جانے کا۔ تو بہرحال اچھا، یعنی پھر وہ عمرہ بھی تو نہیں کر سکیں گے نا، عمرے کے لیے بھی تو آپ کو مطاف میں جانا ہوتا ہے، مسجد میں جانا ہوتا ہے۔ تو یعنی شریعت کے اندر اتنی بیسکلی سختی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت میجر حرج ہو انسان کے اوپر. ٹھیک ہے, تو مسئلہ نمبر 19, ناپاک رنگ اگر جسم میں یا کپڑے میں لگ جائے یا بال اس ناپاک رنگ سے رنگین ہو جائیں تو صرف اس قدر دھونا کہ پانی صاف نکلنے لگے کافی ہے اگرچہ رنگ دور نہ ہو. ٹھیک ہے, تو رنگ اگر بظاہر دور نہیں ہو رہا تو بات یہ ہے کہ اس کا اثر رہ گیا نا, دھبا رہ گیا رنگ کا. ٹھیک ہے, تو دھبے کا اعتبار نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ وہ اس کی لکوڈی یعنی لکوڈ کیریکٹرسٹک جو ہے نا وہ اس کی ختم ہو جائے اس کے اندر سے, کیونکہ اگر وہ لکوڈ فارم میں رہے گا تو جو پانی اس کے ساتھ لگ کر کے گزرے گا تو وہ پانی بھی رنگین ہو جائے گا. تو جب وہ پانی رنگین ہونا ختم ہو گیا, اب پانی جو ہے وہ اپنے نیچرل فارم کے اندر نکل رہا ہے لگ کر کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے وہ دور ہو گئی ہے. مسئلہ نمبر 20, ایک منٹ. زہیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹرس پر یورین یا کوئی اور نجس چیز لگ جائے تو اس کو وہیں اسی جگہ پر پانی سے دھو سکتے ہیں, اس کو کھڑا کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں, اس کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے اوپر جو پانی ڈالیں گے نا تو وہ پانی ٹپ ٹپکے گا نا وہاں سے, تو وہ پانی ٹپک کے کہاں جائے گا, میٹرس کے اندر ہی ابزارب ہوتا چلا جائے گا نا, اگر آپ وہیں پر اس کو لیٹی ہوئی فارم کے اندر میٹرس کے اوپر پانی ڈالیں, اور وہ تو ٹپک کے کدھر جائے گا, پھر آپ کمرے میں ہی جمع ہو جائے گا یا میٹرس کے اندر ہی مزید ابزارب ہو جائے گا. تو اس کو تو اس کے اوپر سے ٹپک کے گرنا ہے اس چیز پر سے نا, تو اس وجہ سے اس کو کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر 20, ایسی ناپاک چیز جو چکنی ہو جیسے تیل, گھی, مردار کی چربی وغیرہ. ٹھیک ہے, مردار کی چربی یعنی جو جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ وہ حلال گوشت ہوتا ہے, حلال چربی ہوتی ہے, حلال گوشت کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے وہ بھی حلال ہی ہوتی ہے, رائٹ, اس کو بھی تو ہم کھاتے ہیں نا, تو وہ مردار کی چربی نہیں کہلائے گی. یہاں پر مردار کی چربی کہلا رہے ہیں جو کہ حرام گوشت ہوتا ہے اس کی. تو وغیرہ اگر کسی چیز میں لگ جائے اور اس قدر دھوئی جائے کہ پانی صاف نکلنے لگے تو پاک ہو جائے گی اگرچہ اس ناپاک چیز کی چکناہٹ باقی ہو. تو اس کی اپنی سرفیس کے اوپر چکناہٹ بے شک رہے, لیکن جو پانی آپ اس کے اوپر سے گزار رہے ہیں وہ پانی اب چکنا نہیں رہا, تو اس کو شریعت کے اندر پاک کنسیڈر کیا جائے گا. اب سینٹڈ ان سینٹڈ سوپ وچ از مور ریلیونٹ ان ڈیلی لائف, مور ریلیونٹ ان ڈیلی لائف کیا مطلب, یعنی ہم جو استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر وہ سینٹڈ سوپ ہوتا ہے, اور انسینٹڈ سوپ تو کوئی استعمال نہیں کرتا نا, وہ تو یعنی بحالت مجبوری جب آپ احرام میں ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ ارینج کرتے ہیں کہیں سے جا کے خریدتے ہیں انسینٹڈ سوپ, ورنہ انسینٹڈ سوپ کی ضرورت ہی کیا ہے, سوپ کی ضرورت ہی کیا ہے, مطلب سوپ کی تو ضرورت نہیں ہے, سوپ پانی سے کام پورا ہو جاتا ہے. سوپ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, دو ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ جی جو نجاست کا بدبو ہے وہ سوپ کی خوشبو سے کور ہو جاتی ہے, تو اگر سوپ خوشبودار ہوگا ہی نہیں تو پھر استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا ہی ریزن جو جس وجہ سے سوپ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جی میل کو جو ہے نا وہ اس کے اندر جو بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے, تو بلیچنگ ایجنٹ کی وجہ سے ہمارے بدن کے اوپر سے جو میل ہے وہ کاٹ کر کے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میل کو آپ رگڑ کے بھی نکال سکتے ہیں یا یہ کہ ٹھیک ہے جی آپ سوپ کے لیے استعمال کر لیں, لیکن سوپ کا جو مین پرپز لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سینٹ کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کی ریلیونس ہی سینٹ کے ساتھ ہے. مسئلہ نمبر 20 ہو گیا. مسئلہ نمبر 21, کہ جو اینٹیں زمین پر صرف بچھا دی گئی ہیں چونا یا گارے سے ان کو جوڑا نہیں گیا ہے وہ خشک ہونے سے پاک نہیں ہوں گی بلکہ ان کو دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس میں اور کیا ایکسپلین کریں. مسئلہ نمبر 22, اگر مٹی کا نیا برتن نجس ہو جائے اور وہ برتن نجاست کو چوس لے تو وہ صرف دھونے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ اس میں پانی بھر دے, پھر جب نجاست کا اثر پانی میں آ جائے تو گرا کر پھر بھر دے, اس طرح کرتا رہے جب نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جائے, نہ رنگ باقی رہے اور نہ بدبو, تو وہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے مٹکا آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں انڈیا پاکستان کے اندر, ٹھنڈے پانی کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مٹکا استعمال کیا رہا ہے، تو اس کے اندر ظاہر نجاست اگر اوپر سے گر گئی اور وہ چوس یا ظاہر ابزارب کر لیتا ہے نا یہ جو سرفیس ہوتی ہے اس کی، تو اس کا پھر انہوں نے طریقہ بتا دیا. اچھا پیچھے جو بات ہوئی تھی مٹی یا چینی کے برتن وغیرہ، تو ہاں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو یعنی اس کو نچوڑ تو نہیں سکتے تھے نا. تو اچھا یہاں پر وہ اس برتن کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر کیا پانی کو بھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پیچھے جو ہے وہ شاید پلیٹ وغیرہ ٹائپ کے کوئی برتن ہو جس کے اندر آپ پانی بھر نہیں سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 23، نجس رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے کو جب اتنا دھوئے کہ پانی صاف نکلنے لگے تو پاک ہو جائے گا، چاہے کپڑے سے رنگ زائل ہو یا نہ ہو، مگر 3 دفعہ دھو لینا چاہیے، اسی میں احتیاط ہے. ٹھیک ہے، وہ تو نجس رنگ کی بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے، بالوں میں لگ جائے یا کپڑے میں لگ جائے تو جب تک اس میں اچھا پانی صاف پانی نکلنا شروع ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا بس. اچھا مسئلہ نمبر 24، ناپاک مہندی ہاتھوں یا پیروں میں لگائی تو 3 دفعہ خوب دھو لینے سے ہاتھ پیر پاک ہو جائیں گے، رنگ زائل کرنا واجب نہیں ہے. تو مہندی بھی اگر ناپاک ہو گئی یا کسی ناپاک چیز کی بنی ہوئی مہندی ہے آئی گیس، تو پھر اس کے ساتھ یہ وہی رنگ کا ہی جیسا سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ بھی. مسئلہ نمبر 25، نجس سرما یا کاجل آنکھوں میں لگایا تو اس کا پونچھنا اور دھونا واجب نہیں ہے، البتہ اگر پھیل کر آنکھ سے باہر آ گیا تو دھونا واجب ہے، کیونکہ آنکھ کے اندر والا جو حصہ ہوتا ہے یہ غسل میں اور وضو کے اندر دھونا نہیں ہوتا، تو اس کے نجس ہونے سے آپ کی نماز اور وغیرہ متاثر نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے اندر کا مسئلہ نہیں ہے، اگر باہر آ گیا تو پھر وہ آپ کو دھونا ضروری ہوگا، یعنی اس کو ریموو کرنا ضروری ہوگا، پھیل کر آنکھ سے باہر آ گیا. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 26، نجس تیل سر میں یا بدن میں لگا لیا تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، صابن وغیرہ لگا کر سر سے تیل کا نکالنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم اپنی کمفرٹ کے لیے ہی لگاتے ہیں کہ صابن لگاتے ہیں یا شیمپو لگاتے ہیں، تو وہ کمفرٹ کے لیے ہے، وہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دھونے کی کیٹیگری ختم ہوئی. ٹھیک ہے، پانی یا پانی جیسے کوئی لکوڈ سے دھونا، یہ پہلا طریقہ تھا نجاست کو دور کرنے کا. اب دوسرا طریقہ ہے پونچھنا. ٹھیک ہے، جسٹ وائپنگ. تو مسئلہ نمبر 27، آئینہ، چھری، چاقو، چاندی، سونے کے زیور، تانبے، لوہے، گلٹ اور شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو خوب پوچھ لینے سے اور رگڑ دینے یا مٹی سے مانج لینے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نقش و نگار والی چیزیں ہوں تو بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی. نقش و نگار والی چیزوں کے اندر ایسی دراڑیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی دراڑیں ہوتی ہیں، کہ جن کے اندر پھر پونچھنے سے نا آپ اس کے اندر جو چیز پھنسی ہوئی ہے اس کو آپ نہیں نکال سکتے، تو اس کو پھر دھو کر کے نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ نقش و نگار کی اس کے اندر حیثیت ہے. لیکن اگر نقش و نگار نہیں ہے، ایک پلین سرفیس ہے جیسے کہ چھری کی سرفیس ہوتی ہے، آئینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اچھی طرح سے پونچھ لینے سے یا ایون رگڑ لینے سے یا مٹی سے مانج لینے سے بھی وہ چیزیں صاف یعنی پاک کہلائیں گی. مسئلہ نمبر 28، فسد کے مقام یا کسی ایسے عضو کو جو خون یا پیپ نکلنے سے نجس ہو گیا ہو اور دھونا نقصان کرتا ہو تو صرف تر کپڑے سے پونچھ دینا کافی ہے اور آرام ہونے کے بعد بھی اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں پہ اگر آپ کو زخم لگ گیا ہو جہاں سے خون یا پیپ وغیرہ نکلنے کی وجہ سے پھر وہ جگہ یعنی نجس ہو گئی ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا تر کپڑے سے پونچھ دینا کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آرام ہونے کے بعد بھی اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ نے یقیناً وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس میں ایک صحابی کے سر پہ زخم ہو گیا تھا, اور پھر وہ رات کو جب سوئے تو ان کو احتلام ہو گیا. ٹھیک ہے, تو صبح انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے اور میرے لیے نماز کے لیے کیا غسل کرنا ضروری ہے, میں بغیر غسل کے خالی تیمم کر لوں. تو اس وقت جو صحابہ تھے ان کے ساتھ, انہوں نے ان کو جواب دے دیا کہ نہیں, تمہیں دھونا ضروری ہے, یعنی تمہیں غسل کرنا ضروری ہے, ورنہ احترام میں تو تم نجاست یعنی تم حکمی کا شکار ہو گئے ہو. تو انہوں نے غسل کیا اور غسل کرنے سے ان کے زخم کے اندر پانی گیا اور وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس واقعے کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غالبا ناراض ہوئے ان صحابہ کے اوپر, ان سے کہا کہ تم نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, تم نے یعنی پوچھا کیوں نہیں, اس مسئلے کا تمہیں معلوم نہیں تھا, تمہیں پوچھ لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام سے بھی یہ والی یہ غلطی ہو گئی تھی, اور اس غلطی کی پھر اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو یہ جو واقعہ ہے یہ پوچھ لینے کے ٹاپک میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی جب مسئلے کا پتہ نہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے. تو اس کا پھر شریعت کے اندر حکم کیا ہے کہ صرف ترک کپڑے سے پونچھ دینا کافی ہے, یعنی اگر ترک کپڑے سے یا ترک ہاتھ سے آپ اس کے اوپر مسح کر لیں تو وہ کافی ہوگا, آپ کو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پونچھنے کا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, خشک ہو کر نجاست کا اثر باقی نہ رہنا, تو یہ تیسرا طریقہ ہے نجاست دور ہونے کا, خشک ہو جانا. تو خشک ہو جانے کے بارے میں مسئلہ نمبر 29, زمین پر نجاست لگ گئی, پھر اس طرح خشک ہو گئی کہ نجاست کا نشان بالکل ختم ہو گیا, نہ تو نجاست کا دھبا رہا اور نہ ہی بدبو. تو اس طرح خشک ہو جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے, لیکن ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں, البتہ نماز پڑھنا درست ہے. ٹھیک ہے, تو پاک ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر سے دھبا ختم ہو جائے یا بدبو وغیرہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ خشک ہو گئی. ٹھیک ہے, تو خشک ہو جانا جو ہے وہ شریعت کے اندر پاک ہو جانے کے مترادف ہے, لیکن اتنی وہ اس کو پاک نہیں کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ کو اگر تیمم کرنا ہو تو آپ ٹھیک اسی جگہ سے مٹی یا گرد لے کر کے تیمم کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس کی پاکی جو ہے نا وہ اس کیٹیگری کے اس لیول کی پاکی نہیں ہوئی کہ آپ اس سے پھر اپنی ناپاکی کو دور کر لیں. کیونکہ تیمم کیا ہے کہ شریعت میں پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے تیمم, تو اس زمین سے آپ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے, اگرچہ کہ آپ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو اینٹیں یا پتھر چونا یا گارے سے زمین میں خوب دبا جما دیے گئے ہوں کہ بغیر کھودے زمین سے جدا نہ ہو سکیں, ان کا بھی یہی حکم ہے کہ خشک ہو جانے اور نجاست کا نشان باقی نہ رہنے سے وہ پاک ہو جائیں گے. تو پیچھے جو ہم نے اینٹوں کا تذکرہ پڑھا تھا وہ اینٹیں تھیں جن کو کہ ابھی جوڑ کر کے ایک جگہ پہ فکس نہیں کر دیا گیا ہے, تو ان کو جو ہے وہ دھونا پڑے گا پاک کرنے کے لیے. لیکن اگر فکس ہو گئی ہیں تو ان کو شریعت نہیں کہتی کہ آپ اس کو توڑیں اس پوری بنا کو اور اس کے بعد پاک کریں. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر 30, زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی خشک ہو جانے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے, اگر گھاس کٹی ہوئی ہو تو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو زمین کا حصہ ہے تو اس کو آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خشک ہو جانے سے پاک ہو جائے گی. اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ جیسے کہ گارڈنز کے اندر یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جانور بھی ہوتے ہیں, تو اب جانور تو پیشاب کر دیتے ہیں, تو اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو ایسی گھاس تلاش کریں جہاں پہ کسی جانور نے کبھی پیشاب نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, ایسی آپ کو فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ جہاں پہ گارڈن میں آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, بے شک آپ کے پاس مصلی نہ ہو بچھانے کے لیے, آپ بس گھاس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. ہو سکتا ہے کبھی کسی زمانے میں کسی جانور نے وہاں پہ پیشاب کیا ہو لیکن اب وہ خشک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر 31, پیر دھو کر ناپاک زمین پر چلا اور پیر کا نشان زمین پر بن گیا تو اس سے پیر ناپاک نہیں ہوگا, ہاں اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی کچھ مٹی یا یہ نجس پانی پیر میں لگ جائے تو نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر سرفیس یعنی جس زمین کے اوپر آپ چل رہے ہیں وہ زمین نجس ہے ابھی, ٹھیک ہے, یعنی اس کے اوپر نجاست کوئی فزیکل فارم کے اندر موجود ہے, چاہے وہ میٹر یعنی سالڈ کی فارم میں ہو چاہے وہ لکوڈ کی فارم میں ہو, تو اس کے اوپر اگر آپ گیلے پیر سے چلے इतना अगर आपका पैर गीला है कि वो जो नजासत है जमीन पे वो आपके पैर में लग जाएगी, तो फिर आपका पैर भी नजस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत कम आपके पैर के ऊपर पानी था कि बस पैर का निशान जमीन पर बन रहा था लेकिन वो आपका पैर पूरी तरह से गीला नहीं था, तो उससे ना नजासत जो है वो जमीन से आपके पैर में ट्रांसफर नहीं होगी। तो बस ये अमाउंट ऑफ यानी गीलापन है आपके पैर का, ज्यादा है तो फिर वो नजस हो जाएगा, और अगर बहुत कम है तो नजस नहीं होगा आपका पैर नजस जमीन पर चलने से। मसला नंबर 32 कि जिस जमीन को गोबर से लेपा गया हो वो नजस है, इस पर कोई पाक चीज बिछाए बगैर नमाज दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो गांव देहात के अंदर गोबर से जमीन को लेपा गया होता है, यानी बाकायदा मल मल दिया गया होता है गोबर ना, तो उस अगरचे के वो जो गोबर होता है वो हमने पीछे पढ़ा था ना कि हाँ, तो ये जो गोबर था ये नजासत गलीजा के अंदर था, राइट। तो ऐसी ऐसी जमीन के ऊपर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर कोई पाक चीज बिछा ली तो फिर उस पाक चीज के ऊपर आप नमाज पढ़ सकते हैं। मसला नंबर 33 गोबर से लेपी हुई जमीन अगर खुश्क हो गई हो तो इस पर गीला कपड़ा बिछाकर भी नमाज पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन वो इतना गीला ना हो कि इस जमीन की कुछ मिट्टी कपड़े को लग जाए, ठीक है। बिकॉज कपड़े के एक साइड से अगर गीलापन है ना तो वो दूसरी साइड पे आसानी से पहुंच जाता है, तो उस वजह से इतना गीला नहीं होना चाहिए कपड़ा कि नीचे से जो जो नजिस मिट्टी है वो कपड़े के दूसरे एंड पर उसका असर पहुंच जाए, जिस जिस एंड के ऊपर आप नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कपड़े के दो रुख होते हैं, एक रुख वो है जिसके ऊपर खड़े होकर के आप नमाज पढ़ रहे हैं, एक रुख वो है जो कि जमीन की तरफ है, ठीक है। तो अगर जमीन की तरफ तो जाहिर है जमीन नापाक है, तो उससे फिर वो इस तरफ भी उसका असर पहुंच जाएगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया नजासत दूर होने का कि खुश्क होना जिसको कहते हैं। अच्छा, जलाना या आग पर पकाना, इसको अगर हम क्विकली पढ़ लेते हैं, इसलिए कि ये ज्यादा हम लोगों को इतना वास्ता नहीं पड़ता इससे, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बस नंबर 34 के नजस चाकू छुरी या मिट्टी और तांबे वगैरह के बर्तन अगर दहकती हुई आग में डाल दिए जाएं तो भी पाक हो जाते हैं, ठीक है। तो आग की गर्मी से चीजें खत्म हो जाती हैं, नजासत दूर हो जाती है। मसला नंबर 35 गोबर के ओपले लीद यानी घोड़े की जो बहाना होता है उसको लीद कहते हैं वगैरह नजिस चीजों की राख पाक है और इनका धुआं भी पाक है, रोटी में लग जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये गांव देहात के अंदर उसके लीद वगैरह को, गोबर के ओपले वगैरह उनको बाकायदा जलाया जाता है, उनकी राख बन जाती है, ठीक है। तो वो राख और उसका धुआं जो है ना वो बाकायदा यानी पाक होता है, अगरचे के नजासत गलीजा है, लेकिन ये बहुत आम इस्तेमाल के अंदर गांव देहात के अंदर रहती है लोगों के, तो शरीयत ने इसके बारे में भी रिलैक्सेशन रखी। मसला नंबर 36 नजिस मिट्टी से बने हुए बर्तन जब तक पकाए नहीं जाएंगे नापाक रहेंगे और जब पका लिए जाएंगे तो पाक हो जाएंगे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन को बकायदा पकाया जाता है तो उसके बाद फिर वो अगर नजिस मिट्टी से भी बनाए गए थे तो भी पाक हो जाते हैं। फिर आखिरी सेकेंड लास्ट मसला इसमें 37 के शहद शीरा घी या तेल नापाक हो जाए तो जितना तेल वगैरह हो इतना या उससे ज्यादा पानी डालकर पका लिया जाए, जब अच्छा तेल नापाक हो जाए तो जितना तेल वगैरह हो इतना या इससे ज्यादा पानी डालकर पका लिया जाए, जब पानी जल जाए तो फिर पानी डालकर जलाएं, ठीक है। इसी तरह 3 दफा करने से तेल वगैरह पाक हो जाएगा, या इस तरह किया जाए कि जितना घी तेल हो इतना ही पानी डालकर हिला लें, जब तेल वगैरह पानी के ऊपर आ जाए तो किसी तरह से उठा लें, इसी तरह 3 दफा पानी मिलाकर उठा लें तो पाक हो जाएगा, और अगर घी जम गया हो तो पानी डालकर आग पर रख दें, जब पिघल जाए तो इसको निकाल लें, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है कि जिसमें कि आपका बहुत नुकसान हो सकता है अगर आपके पास बहुत सारा शहद है और वो नजिस हो गया किसी वजह से, ठीक है, या शीरा है या घी है या तेल है, तो आपका अच्छा खासा इसमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो शरीयत ने इसके अंदर भी गुंजाइश रखी कि इसको भी पाक करने का तरीका है, तो वो जैसे उन्होंने लिखा है कि जिस तरह एग्जैक्टली प्रोसेस लिखा है आसान सा प्रोसेस है, यानी समझना आसान है करना शायद मुश्किल हो, जाहिर है हमने कभी किया नहीं, तो इस तरीके से आप उस चीज को भी पाक कर सकते हैं, अगरचे के वो लिक्विड फॉर्म की चीज है, तो बजाय लगता है कि जी अब तो ये गई, अब तो सारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ نمبر 38, تنور اگر ناپاک ہو جائے تو اس میں آگ جلانے سے پاک ہو جائے گا بشرطے کہ گرم ہونے کے بعد نجاست کا اثر نہ رہے. ٹھیک ہے, تو آگ جو ہے نا وہ نجاست کو جلا دیتی ہے. تو یہیں پر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. یہ آگ جو ہے وہ فزیکل فارم آف نجاست کو بھی جلا دیتی ہے, اور جو نجاست حکمی ہوتی ہے تو جس کو کہتے ہیں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ جو گناہ انسان کرتا ہے وہ نجاست حکمی کی ایک قسم ہے, تو اس کو اگر انسان اپنی ندامت کی آگ میں جلا لے یعنی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی حکمی نجاست کو دور فرما دیتے ہیں. تو اگر اس دنیا میں توبہ کر لی تو اس ندامت کی آگ سے وہ اس دنیا میں دور ہو جائے گی, اور اگر اس دنیا میں توبہ نہیں کری تو پھر جہنم کی آگ جس کے اندر مسلمانوں کو ڈالا جائے گا, تو وہ جہنم کی آگ پھر اس نجاست کو دور کرے گی. لیکن شرک اور کفر یہ ایسی حکمی نجاست ہے کہ جس کو کہ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر توبہ ہی دور کر سکتی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو جہنم کی آگ بھی شرک اور کفر کی نجاست کو جلا کر دور نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے کافر اور مشرک جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہاں پہ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں, یہیں سے انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.